بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، شرح الأسماء الحسنى، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیارے ناموں کی شرح کا درس جاری ہے، اور پچھلے دروس میں میں نے مقدمے کے طور پر بعض اہم باتوں کا بیان کیا تھا، اور آج کے درس میں اللہ تعالیٰ کے اسماء حسنى کی شرح کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کا اور پوری کائنات میں سب سے عظیم، سب سے بلند، سب سے اچھا، سب سے زیادہ خوبصورت نام کے متعلق بات کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ کا نام اللہ، اللہ کے نام کے متعلق میں چند اہم باتیں بیان کرتا ہوں. یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ کے تین ایسے نام ہیں جو سارے اسماء کے معانی کو شامل ہیں. اللہ تعالیٰ جتنے بھی اسماء ہیں ان میں سے تین ایسے نام ہیں جن کے اندر ان سارے اسماء کے معنی موجود ہیں. تین نام: نمبر ایک اللہ، نمبر دو الرب یا رب، نمبر تین الرحمن. اللہ کے اندر ہر وہ نام شامل ہے، لفظ اللہ کے اندر ہر وہ لفظ جڑا ہوا ہے، ہر وہ لفظ شامل ہے جس کے معنی میں عبادت موجود ہے، العبودیہ. الرب کے معنی میں ہر وہ نام اور صفت شامل ہے جس میں ربوبیت کا معنی پایا جائے، جیسے کہ الخالق، الرازق، المالک، المدبر، المحیی، المنیت. یہ سارے کے سارے کیا ہیں؟ ایک نام ہے الرب، اس کے اندر بہت سارے نام موجود ہیں، شامل ہیں. اور تیسرا ہے الرحمن، اور اس میں ہر وہ نام اللہ تعالیٰ کا جس کے معانی، جس کے اندر احسان کا، کرم کا، بر کا، جود کا معنی موجود ہے، اور اس طریقے سے باقی جو ہے رحمان ہے، رحیم ہے، کریم ہے، البر ہے، التواب ہے، الرحیم ہے، الغفور ہے، سارے کے سارے جو معانی ہیں کس کے اندر شامل ہیں؟ الرحمن کے اندر شامل ہیں. تو تین ناموں کے اندر سارے کے سارے اسماء کے معانی موجود ہیں، تین ناموں میں. اور ان تین ناموں میں سے ایک ایسا نام ہے، السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، ایک ایسا نام ہے جن کے اندر سارے کے سارے ناموں کے معنی موجود ہیں، اور وہ ہے اللہ. سارے کے سارے نام تفصیل آگے بیان کروں گا میں انشاءاللہ. اور یہ تینوں نام جو ہیں اللہ، الرب اور الرحمن، اللہ تعالیٰ نے ایک سورت میں تینوں کو جوڑ دیا ہے. سورت کی ابتدا میں کون سی سورت ہے؟ سورت الفاتحہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم. اللہ کا نام، رب کا نام اور رحمان کا نام سورت کی ابتدا میں، سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ کے نام اللہ کے جو لفظی یا لغوی خصائص ہیں ان کے بارے میں بات کروں گا میں. نمبر ایک لغوی خصائص کیا ہے، نمبر دو معنوی خصائص کیا ہے، نمبر تین معنی کیا ہے اللہ لفظ جو ہے اس کا معنی کیا ہے، اور نمبر چار اللہ تعالیٰ کے نام کے متعلق، اسماء کے متعلق بعض چند غلطیاں جو عام موجود ہیں ان کو میں بیان کروں گا میں، جس کا تعلق اللہ تعالیٰ کے اس نام سے ہے اللہ، جو بعض لوگ کرتے ہیں غلطیاں، عام غلطیاں ہوتی ہیں. پہلے نمبر پہ اللہ تعالیٰ کے نام اللہ کی جو لغوی خاصیت ہے، نمبر ایک کہ اللہ تعالیٰ کا نام اللہ جو ہے یہ وہ عظیم اور کریم نام ہے جو قرآن مجید میں سب سے زیادہ جس کا ذکر ہوا ہے، تقریباً 2200 مرتبہ قرآن مجید میں اللہ کا لفظ جو ہے اس کا ذکر قرآن مجید میں 2200 مرتبہ، اور اللہ تعالیٰ نے تقریباً 33 آیت کا آغاز اللہ کے نام سے کیا ہے، 33 آیت کا آغاز اللہ تعالیٰ کے نام سے ہوا ہے. دوسری خاصیت اس نام کی، لفظی خاصیت جو ہے کہ جیسے میں نے ابھی بیان کیا کہ اللہ تعالیٰ کے جتنی بھی اسماء ہیں ان سب کی بنیاد اور اصل یہ ہے، ایک ہی نام ہے وہ ہے اللہ. ہر نام کی واپسی اسی نام کی طرف ہے. دیکھیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا، اللہ تعالیٰ ہی کے پیارے نام ہیں. اس لیے عام طور پہ کیا کہا جاتا ہے، الرحمن الرحیم الخالق الرازق العزیز الحکیم من اسماء اللہ، اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سے ہیں. یہ ہرگز نہیں کہا جاتا کہ اللہ جو ہے وہ رحمان کے نام میں سے یا رحیم کے نام میں سے ہے. کیا کہتے ہیں، الرحمن الرحیم اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سے، یعنی اللہ کسی دوسرے نام میں سے نہیں ہے، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کا ذاتی نام ہے. نمبر تین، اللہ تعالیٰ کا نام جو ہے اللہ یہ ہے الاسم الاعظم، اسم الاعظم یہ اللہ تعالیٰ کا سب سے عظیم نام ہے. جس نے بھی اللہ تعالیٰ کو اس نام سے پکارا اللہ تعالیٰ اس کی دعا قبول فرماتے ہیں. اور محققین اہل علم میں سے محققین کا یہی قول ہے کہ اللہ ہی الاسم الاعظم ہے. نمبر چار، کہ اللہ کے نام جو ہے اس سے الف اور لام کبھی ساقط نہیں ہوتی. عام طور پہ جب ہم پکارتے ہیں تو کہتے ہیں یا اللہ، ٹھیک ہے. اگر آپ رحمان کو پکارنا چاہیں رحمان کے نام سے تو کیا کہیں گے، یا الرحمن یا رحمان، یا رحیم یا کریم. عربی زبان میں یا الکریم یا الرحمن درست نہیں، غلط ہے. الف لام اگر کسی نام سے پہلے ہو جب یا آتی تو الف لام ساقط ہو جاتی ہے. یہ عربی زبان کا قاعدہ ہے، ہم اسے تبدیل نہیں کر سکتے، ایسے ہی ہے. لیکن ایک ہی نام ہے پوری کائنات میں، اگر یا آئے تو الف لام ساقط نہیں ہوتی، اور وہ ہے اللہ. اللہ تعالیٰ کے یہ جو پانچویں خاصیت ہے اللہ تعالیٰ کے نام کی، جو لغوی خاصیت جو یا لفظی خاصیت جو ہے، کہ جتنی بھی اذکار ہیں وہ سارے کے سارے اسی نام کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں. دیکھیں آپ، التحمید، التسبیح، تحلیل، تکبیر، حوقلہ، حسبلہ، استرجاع، بسملہ، استعاذہ، یہ نام عجیب سے ہیں. استعاذہ کیا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کا نام ہے. اچھا، بسملہ کیا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اچھا، تکبیر کیا ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر. تحمید کیا ہے، الحمد للہ. اچھا، تحلیل کیا ہے، لا الہ الا اللہ. حوقلہ کیا ہے، لا حول ولا قوة الا باللہ. حسبلہ کیا ہے، حسبی اللہ ونعم الوکیل. جتنے بھی اذکار ہیں آپ دیکھ لیں، ان کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا یہ نام جو ہے اللہ جڑا ہوا ہے. بڑا بابرکت نام ہے. اللہ تعالیٰ کے نام کی جو معنوی خاصیت ہے. ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ بڑی پیاری بات فرماتے ہیں، تقریباً 10 لفظ خاصیت کے بعد بیان کرنے کے بعد آگے فرماتے ہیں کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ تعالیٰ کے نام کے جو معنوی خاص جو معنی کے اعتبار سے خاصیت ہے، تو اس کے متعلق پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، لا احصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسی، اللہ تعالیٰ میرے پاس کوئی الفاظ نہیں جن سے میں آپ کی تعریف کروں، تو ہی بہتر اپنی تعریف بیان کر سکتا ہے. کون فرما رہے ہیں؟ رحمت العالمین صلی اللہ علیہ وسلم. یہ تعریف کے الفاظ ہمارے پاس نہیں ہیں. پھر فرماتے ہیں ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ، وکیف تحصى خصائص اسم مسماه كل كمان على الاطلاق، تو ہم کسی ایسے نام کی خصائص کیسے بیان کر سکتے ہیں جبکہ وہ نام ایک ایسی ذات کا ہے جو ہر کمال کا مالک ہے. على الاطلاق، جتنی بھی کمالات ہیں پوری کائنات میں سب کا مالک ہے، وہ سب سے بلند ہے، سب سے عظیم ہے. ہر حمد و ثنا، ہر مدح، ہر شکر، ہر بزرگی، ہر بڑائی، سارے کے سارے عزت، غلبہ، جمال، کمال، منت، احسان، کرم، جود، رحمت، سارے کے سارے اللہ تعالیٰ کے اس نام میں موجود ہیں. جب بھی یہ نام کسی تھوڑی چیز میں، جب بھی اس نام کا ذکر کسی تھوڑی چیز میں ذکر کیا جاتا ہے تو بڑھ جاتی ہے. جب بھی ڈر کی حالت میں یہ نام لیا جاتا ہے تو ڈر چلا جاتا ہے. جب بھی کسی شدت میں اس نام کو لیا جاتا ہے وہ شدت دور ہو جاتی ہے. جب بھی کسی غم اور ہم میں اس نام کو لیا جاتا ہے تو اس میں آسانی ہو جاتی ہے. جب بھی کسی تنگی میں اس نام کا ذکر کیا جاتا ہے اس میں کشادگی پیدا ہو جاتی ہے. جب بھی کسی کمزور نے اس نام کا سہارا لیا اسے طاقت ملی ہے. جب بھی کسی ذلیل نے اس نام کا سہارا لیا اسے غلبہ ہوا ہے، نصرت ہوئی ہے، عزت ملی ہے. جب بھی کسی فقیر نے اس نام کا سہارا لیا وہ غنی ہوا. جب بھی کسی مستوحش نے، اکیلے انسان نے اس نام کا سہارا لیا، اس نام کا ذکر کیا، اسے وحشت سے انست ملی. جب بھی کسی مغلوب نے اس نام کا ذکر کیا، اس کا سہارا لیا، تو اسے اللہ تعالیٰ کی طرف سے نصرت اور غربہ ضرور ملا ہے. اور یہ وہی نام ہے جس سے ہر قسم کی مصیبتیں دور ہوتی ہیں. یہ وہ بابرکت نام ہے جس سے اللہ تعالیٰ کی دعا قبول ہوتی ہے اور جس سے حسنات لیے جاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ مصیبتوں سے اور سیئات سے اور نافرم بدکاروں سے اللہ تعالیٰ دور فرماتا ہے. آخر تک بڑی لمبی اور پیاری بات ہے ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ کی، اور اسے علامہ سعدی نے تفسیر عزیز الحمید نے نقل کیا ہے، بلکہ سوری شرح کتاب التوحید میں تفسیر عزیز الحمید میں اس کو یہ بات نقل کی ابن القیم کی. بڑی لمبی بات انہوں نے کی ہے، بڑی پیاری باتیں کی ہیں. تو یہ جو معانی ہے اللہ تعالیٰ کے اس نام کے اندر، اب ذرا غور کریں کہ جب بھی کوئی پریشانی آتی ہے اور آپ اللہ تعالیٰ کے ذکر میں مشغول ہو جاتے ہیں، مصروف ہو جاتے ہیں، تو آپ کی کیفیت پھر وہ نہیں رہتی. دیکھیں اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ تعالیٰ کے ذکر سے، اللہ تعالیٰ کے نام سے ہی دل میں سکون اور اطمینان پیدا ہوتا ہے. بے سکونی اللہ تعالیٰ کا نام لو، بے روزگاری اللہ تعالیٰ کا نام لو، بے بسی اللہ تعالیٰ کا نام لو، مغلوب اللہ تعالیٰ کا نام لو، ذلیل اللہ تعالیٰ کا نام لو، رسوا اللہ تعالیٰ کا نام لو، کمزور اللہ تعالیٰ کا نام لو، کوئی مصیبت بھی ہو، جس نے بھی اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے حوالے کیا اللہ تعالیٰ اس کی مدد ضرور فرمائے گا، اگرچہ تھوڑی دیر کے بعد کیوں نہ ہو. اللہ تعالیٰ اسے چھوڑے گا نہیں. اس مخلوق کے ہاتھ اللہ تعالیٰ نہیں چھوڑے گا اسے. السلام علیکم. آئیے دیکھتے ہیں اس نام اللہ کے لفظ کا معنی کیا ہے. سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما معنی بیان کرتے ہیں اللہ کا, لفظ اللہ کا. فرماتے ہیں اللہ ذو الالوہیت والعبودیت علی خلقہ اجمعین. اللہ تعالی الوہیت اور عبودیت والا ہے اپنے سارے کے سارے مخلوق پر, سارے مخلوق پر الوہیت اور عبودیت کا مالک ہے. اور اسی ابن جریر طبری نے اپنی تفسیر میں یہ جو قول سن عبداللہ بن عباس کا اسے بیان کیا ہے. اور اس تعریف میں اگر تھوڑا غور کریں دو چیزوں کو بیان کیا گیا ہے. ایک تو وہ وصف جو متعلق ہے اللہ تعالی سے, اللہ تعالی کے نام سے, اور دوسرا تعلق کس چیز سے ہے؟ مخلوق سے. ایک تو اللہ تعالی سے اس کو تعلق, دوسرا مخلوق سے ہے. تو دیکھیں جو اللہ تعالی سے تعلق ہے وہ ہے الالوہیہ کا لفظ, اور العبودیہ کا مخلوق سے تعلق ہے. یعنی اللہ هو ذو الالوہیہ, الوہیت والا ہے. الوہیت کی تفصیل آگے بیان, الہ کا معنی کیا ابھی تفصیل بیان کرتا ہوں. لیکن یہ سمجھے کہ ذو الالوہیہ ہے, الوہیت والا ہے. جیسا کہ العلیم ذو العلم والا ہے, الرحیم ذو الرحمة, العزیز ذو العزة. تو اللہ کیا کیا معنی ہے؟ ذو الالوہیہ. اور یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا یہ جو نام ہے اس کے ساتھ کوئی بھی شریک نہیں ہو سکتا. ایسے وصف کو شامل ہے پوری کائنات میں کوئی بھی اللہ تعالیٰ کا شریک نہیں ہو سکتا. الوہیت میں اللہ تعالیٰ کا کوئی شریک نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کی کس وجہ سے تألیہ کی جاتی ہے؟ اللہ تعالیٰ الہ ہے, اللہ تعالیٰ الوہیت کے مالک ہیں. کیونکہ جتنی بھی عظمت اور کبریائی کی صفات ہیں وہ صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں. نمبر دو, اس لیے ذو الالوہیہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی واحد ذات ہے جو قیوم ہے, ربوبیت کے مالک ہیں, ملک و سلطنت کے مالک ہیں. پورے کائنات خود بخود قائم نہیں ہوتی, محتاج ہے اپنے قیام کے لیے بھی. لیکن رب الجلال سبحانہ و تعالی الحی القیوم ہے, پوری کائنات کو تھاما ہوا ہے. اس کائنات میں جب کوئی پتھر گرتا ہے کسی جگہ پہ, اللہ تعالیٰ اس کا بھی علم ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ مرضی کے مطابق ہی گرتا ہے. اس کائنات میں کوئی بھی چیز اپنی مرضی سے نہیں ہوتی, جو کچھ ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کی جانب سے. نمبر تین, اللہ تعالیٰ اس لیے ذو الالوہیہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سب سے بڑے رحم اور کرم کرنے والے ہیں. پوری کائنات میں اپنی نعمتوں کے بارشیں برساتے ہیں, چاہے وہ نعمتیں ظاہر ہوں جو ہمیں نظر آتی ہیں, چاہے وہ باطن ہوں. لیکن یہ نعمتیں مخلوق میں سے سب کو پہنچتی ہیں, کافر کو بھی پہنچتی ہیں. اللہ تعالیٰ کسی کو ان نعمتوں سے محروم نہیں کرتا, ظاہر نعمتیں جو ہیں. اور پوری کائنات کا قیام ان نعمتوں پر ہی ہے. آپ کو پتہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت جو ہے, رحمت 100 رحمتوں میں سے اللہ تعالیٰ نے ایک رحمت کو زمین پر بھیج دیا ہے بس, اور 99 رحمت اپنے پاس رکھی ہے قیامت کے دن کے لیے, ایک دن کے لیے. اس پوری دنیا میں اللہ تعالیٰ کی صرف 1% رحمت ہے، 1% ہے بس، اور اسی 1% رحمت سے جانور اپنے بچے کی بھی حفاظت کر اسے قتل نہیں کرتا. جانور کی عقل ہے؟ جانور بھی عقل ہوتے ہیں نا، یہی سمجھتے ہیں نا ہم لوگ، لیکن یہی جانور اپنے بچے کو قتل نہیں کرتا، اس کی حفاظت کرتا ہے. اور پرندے کو دیکھیں آپ کس طریقے سے انڈے کی حفاظت کرتا ہے، اس کے لیے گھونسلہ بناتا ہے، اس کے ہاتھ ہیں، اپنا گھر بغیر ہاتھوں کے بناتا ہے. اے ہاتھوں والوں ذرا عبرت حاصل کرو، ہاتھ والے جو بےچارے اگر بے روزگاری مل جائے تو پریشان ہو جاتا ہے. پرندہ بغیر ہاتھ کے اپنا گھر بھی بناتا ہے، رزق بھی کماتا ہے، خوشحال ہے. پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر تم لوگ بھی اللہ تعالیٰ پر توکل کرو جیسے کہ اللہ تعالیٰ پر توکل کرنے کا حق ہے، تو اللہ تعالیٰ ضرور تمہیں بھی ویسے رزق دے گا جیسا کہ پرندوں کو اللہ تعالیٰ رزق عطا فرماتے ہیں. اپنے گھونسلوں سے خالی پیٹ نکلتے ہیں صبح، اور شام کو پیٹ بھرا ہوتے واپس آتے ہیں. اپنی چون سے سارا کام کرتے ہیں پرندہ، گھر بھی بناتا ہے، رزق بھی حاصل کرتا ہے، رزق کھاتا بھی ہے، اپنے بچوں کو بھی دیتا ہے. دو چار کیڑے آپ کھا لیتا ہے اور دو چار کیڑے میں بچوں کو بھی لے کے آتا ہے. سبحان اللہ. ایک فیصد رحمت ہے اللہ تعالیٰ کی، اور باقی 99% رحمت جو ہے اللہ تعالیٰ نے اپنے پاس رکھی ہے قیامت کے دن کے لیے. اور اس دن میں کئی ایسے لوگ ہوں گے جن کا کوئی مددگار نہ ہوگا، کوئی شفیع نہ ہوگا، اور وہ یہ دیکھیں گے کہ بس اب ہمارے لیے سزا حتمی ہو گئی ہے. اللہ تعالیٰ اپنے رحم و کرم سے ان لوگوں کو جنت میں داخل کر دے گا، محض اپنے رحمت سے. برحمت ارحم الراحمین. اور ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی رحمت سے جنت میں داخل کر دے. اللہ تعالیٰ اس لیے ذو الالوہیہ ہیں، واحد معبود ہیں. نمبر 4، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کا احاطہ کر لیا ہے اپنے علم سے، اپنی حکمت سے، اپنے احسان سے، اپنے قدرت سے، اپنے غلبے سے، ہر چیز کا احاطہ ہے. کوئی چیز اللہ تعالیٰ کو عاجز کر سکتی ہے؟ کوئی چیز نہیں کر سکتی. تو جب ایسی ذات ہے تو پھر وہ واحد معبود ہے نا، اس کے ساتھ کوئی دوسرا ہو ہی نہیں سکتا. اور اللہ تعالیٰ اس لیے ذو الالوہیہ واحد معبود ہے کہ سارے کے سارے کائنات جو ہیں اسی ایک ذات کی محتاج ہے. مفتقرۃ الیہ، محتاجۃ الیہ. سارے کائنات دیکھ لیں، پڑھا لکھا ہے، ان پڑھ ہے، مرد ہے، عورت ہے، بچہ ہے، بوڑھا ہے، حاکم ہے، محکوم ہے، مال والا ہے، امیر ہے، غریب ہے، جتنی بھی کائنات میں لوگ ہیں سارے کے سارے کائنات محتاج ہے، فقیر ہے ایک ہی ذات کی، اور وہ اس کا رب. تو پھر جھکنا صرف ایک ہی ذات کے سامنے ہے، مانگنا صرف ایک ہی ذات سے ہے، دامن پھیلانا صرف ایک ہی ذات کے سامنے ہے. کیوں؟ کیونکہ ایک ہی ذات ہے جو ذو الالوہیہ ہے، دوسری کوئی ہے نہیں. تو یہ صرف الوہیت کا معنی ہے بس. سید عبداللہ بن عباس نے یہ فرمایا کہ اللہ کا معنی ذو الالوہیہ والعبودیت علی خلق اجمعین. ذو الالوہیہ کے کیا معنی ہے؟ یہ جو بھی میں نے بیان کیا مختصر سر. اور جو جس رزق کا تعلق مخلوق سے ہے، عبد سے ہے، وہ ہے العبودیہ. اللہ تعالیٰ کے بندے بلکہ سارے مخلوق اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں. پتہ ہے یہ سورج، یہ آسمان، یہ چاند، یہ ستارے، یہ زمین، یہ ذرے، یہ اللہ تعالیٰ کی عبادت مشغور و مصروف ہوتے ہیں سوائے ایک چیز کے دنیا میں، انسان. انسان جو ہے وہ اگر اپنے زبان سے اپنے رب کا یقین اور اقرار نہیں کرتا، وہ بھی عبد ہے. عبودیت کی دو قسمیں ہیں، ایک تو ہے قہری عبودیت کہ انسان غلام ہی ہے، انسان کی حقیقت غلامی میں ہے، وہ پیدا ہی ایسے ہوا ہے. کیوں؟ کیونکہ محتاج ہو، غلام اپنے آقا کا محتاج ہوتا ہے، وہ خود بخود اپنی ذات پر قائم نہیں ہو سکتا، وہ خود اپنے آقا کا محتاج ہے، اور ہر انسان اپنے رب کا محتاج ہے. تو اس معنی سے کافر بھی اللہ تعالیٰ کا بندہ ہی ہے. جو کچھ زمین و آسمان میں ہیں سب اللہ تعالیٰ کی بندگی کرتے ہیں، اور جو عبودیہ شرعیہ ہے جسے اللہ تعالیٰ پسند فرماتا ہے وہ صرف مومنوں کے لیے ہے، وہ اللہ تعالیٰ کے پیارے بندے. وعباد الرحمن، سبحان اللہ، رحمان کے بندے ہیں، عبادت کرنے والے ہیں. تو یہ معنی عبودیت کا معنی جو ہے، آسمان والے زمین والے چاہیں یا نہ چاہیں، سارے کے سارے مخلوق اللہ تعالیٰ کے غلام ہے، اللہ تعالیٰ کی بندگی کرنے والی ہے، اللہ تعالیٰ کے سامنے جھکے ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ کے ارادے اور مشیت سے ہی جو کچھ ہوتا ہے وہی ہوتا ہے، ان کا اپنا بس نہیں چلتا. اور اللہ تعالیٰ نے ان دونوں معانی کو، ذوالالہیہ اور ذوالعبودیہ کو، قرآن مجید میں مختلف آیات میں ذکر کیا. دیکھیں اس کی مثال سورۃ طٰہٰ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اننی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی واقم الصلاۃ لذکری، کہ میں اللہ ہوں، میرے سوا کوئی معبود برحق نہیں، فاعبدنی، بس میری ہی عبادت کرو، واقم الصلاۃ لذکری، اور میرے ذکر کی نماز قائم کرو. تو یہاں پر اللہ ہے ذوالالہیہ، فاعبدنی، میری عبادت کرو. وہ دوسری آیت میں سورۃ الانبیاء میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، وما ارسلنا من قبلك من رسول الا نوحي اليه انه لا اله الا انا فاعبدون، لا اله الا انا فاعبدون. تو الوہیت العبودیت، ایک واحد معبود ہے اور پوری کائنات اس کی عبادت کرتی ہے، یہ معانی ہے جو اللہ کے ایک لفظ ایک نام میں موجود ہیں. اب یہ تو معنی ہے اللہ کا، الالہ، الہ کا معنی کیا ہے؟ الہ کا جو لفظ الہ ہے، صرف الہ، اس کا معنی ہے کوئی معبود. تفصیل ہو گیا بیان کرتا ہوں، پانچ معنی ہی ملتے جلتے، اور الالہ ایک معبود، اور اللہ ایک سچا معبود، تین لفظ ہیں. الہ نکرہ ہے، الہ کوئی معبود بھی ہو سکتا ہے، ہر وہ ذات جس کی عبادت کی گئی. اب الف لام لگائے تو ایک متعین ہو جاتی، ایک الہ، سب کچھ چھوڑ کے ایک ہے. اور جب اللہ کہتے ہیں آپ تو پھر ایک سچا معبود یا برحق معبود، یعنی اللہ کا نام جو ہے اس کا مطلب ہی ہے یہ کہ ایک سچا معبود یا ایک برحق معبود، سبحان اللہ. یعنی اب عربی لغت کے اعتبار سے الہ کا معنی کیا ہے؟ الہ کا معنی جو ہے، نمبر ایک، الہ لام کے زبر کے ساتھ، الہ کا معنی ہے عبد، یعنی بندگی، بندگی کرنے والا، عبد بندگی کرنے والا، عبد جس کی بندگی کی گئی، تو الہ یعنی عبد بندگی کی. اور تألہ یعنی تعبد، بندہ ہوا. اور استألہ یعنی استعبد، یعنی بندہ بنایا. لفظ الہ ہے، اس کا معنی ہے بندہ یا بندگی کرنا. یعنی الہ کا معنی اس اعتبار سے یہ ہوگا کہ معبود اور عبادت کے لائق. الہ یعنی معبود، سچا معبود یا عبادت کے لائق، الہ جو لفظ ہے عبادت کے لائق. دوسرا الہ لام کی زیر کے ساتھ، کسرہ کے ساتھ، عربی زبان میں کہتے ہیں الہ یعنی تحیر، یعنی حیران ہوا، حیران ہوا، الہ یعنی حیران ہوا. اور اس سے یہ معنی، یہ معنی ہوا کہ وہ ذات جس کے ادراک اور معرفت کے لیے سب عقلیں حیران ہیں، ساری عقلیں حیران ہیں کہ اللہ تعالی کہ معرف اور ادراک کے لیے سارے عقل حیران ہیں. اللہ تعالیٰ کی ملکوت کو دیکھتے ہیں حیران کر دیتی ہے، اللہ تعالیٰ کی مخلوق کو دیکھتے ہیں حیران کر دیتی ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمت کو دیکھتے ہیں حیران ہو جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ کرم کو دیکھتے ہیں حیران ہو جاتے ہیں. سبحان اللہ. تو علیہ یعنی الہ کا معنی علیہ سے اگر ہم لیتے ہیں اس لفظ سے، تو وہ ذات جس کے ادراک اور معرفت کے لیے سب عقل حیران ہیں. تیسرا معنی علیہ کا جو ہے کسرہ کے ساتھ لام کے نیچے، یعنی فزع یعنی پناہ لی. اس کا معنی یہ ہے کہ وہ ذات جس کی ہر مصیبت و مشکل میں پناہ لی جائے، ہر مصیبت و مشکل میں جس کی پناہ لی جائے، یہ بھی اللہ کے معنی میں الہ کے معنی موجود ہے. چوتھا معنی ہے یعنی سکون اور اطمینان کے، علیہ یعنی سکن و اطمئن، سکون اطمینان کے لیے. یعنی الہ وہ ذات ہے جس کے گھر پر آنے سے یا عبادت کرنے سے یا ذکر کرنے سے سکون و اطمینان حاصل ہوتا ہے، یہ علیہ کا معنی. پانچواں معنی علیہ کا معنی ہے اشتاق الیہ، اس کو ملنے کا شوق، قریب ہونے کا شوق، چاہت، دل کی تڑپ. اس کے معنی میں یہ معنی ہوگا کہ جس کی طرف بندے شوق سے آئیں اور اس کی محبت اور کشش بندوں کو اس کے دروازے تک لے آئے. یہ عام معانی جو پانچ معانی ہیں تقریباً، یہ الہ کے لفظ میں موجود ہے، اور اللہ اس لفظ کو شامل ہے جیسے پہلے میں نے بیان کیا ہے. اگر آپ تھوڑا غور کریں اللہ کے لفظ میں یہ سارے معنی موجود ہیں، یعنی جس کی وہ ذات، واحد ذات جس کی بندگی کی جاتی ہے، عبادت کی جاتی ہے، معبود برحق ہے، اور وہ ذات جس نے پوری کائنات کو حیران کر کے رکھا ہے اپنی کمالات اور اپنی معرفت کے حوالے سے، وہ ذات جس کی طرف ساری مخلوق پلٹتی ہے مصیبت کے وقت، ساری مخلوق چونٹی جو اپنے گھور میں ہوتی ہے جب اسے مصیبت آتی کسے پکارتی ہے، نبی کو یا ولی کو یا کسی فرشتے کو؟ سبحان اللہ، جو چونٹی بھی اللہ تعالیٰ کو پکارتی ہے. کیا حیثیت ہے چونٹی کی اس کائنات میں؟ فوراً اپنے رب کو پکارتی ہے، اے اللہ تعالیٰ میں پریشان ہوں، اللہ تعالیٰ میں بھوکی ہوں، اللہ تعالیٰ میں پیاسی ہوں، اللہ تعالیٰ مجھے رزق عطا فرما. اور پھر اپنے اس چھوٹی سی غار سے نکلتی جو ہمیں نظر بھی نہیں آتی، پتہ نہیں کہاں کہاں سے نکل آتی ہیں، اور آپ نے دیکھا ہو اپنی آنکھوں سے اپنے جسم سے 10 گنا وزن سے بھی زیادہ وہ اٹھا کر چیزیں جاتی ہیں. آپ کو پتہ ہے ویسے آپس کی بات ہے کہ چوٹی کتنی بھاری وزن اٹھا سکتی ہے، کوئی جانتا ہے؟ 52 گنا اپنے وزن سے، 52 گنا 52 times اپنے وزن سے 52 گنا. اور انسان 10 کلو اٹھاتا تو کمر اس کی سیدھی نہیں ہوتی، پھر 52 گنا جانتے ہیں؟ اگر آپ کا وزن 100 کلو ہے تو 52 گنا پہ ضرب دینا، 100 کو 52 پہ کتنی بنتا ہے؟ 50 پہ ضرب دیں 5000، 5000 بنتا ہے نا. 50 کو 100 پہ ضرب دیں 5000 کلو اٹھا سکتا کوئی مائی کا لال؟ تو 52 گنا اپنے وزن سے زیادہ اٹھاتی ہے چوٹی، اور اپنے لیے، اپنے بچوں کے لیے حلال رزق کماتی ہے. کیا چوٹیں بھی حرام کماتی ہیں کیا؟ اللہ تعالیٰ کے سارے کائنات حلال کماتی ہے سوائے اس انسان بیچارے کے. رزق حلال سے ملنا ہوتا ہے جلد بازی کر کے حرام کھا لیتا ہے. جو ذات، اچھا جب انسان حرام سے کھاتا ہے کون کھلاتا ہے اسے؟ حرام اللہ تعالیٰ کھلاتا ہے. جی حرام اللہ تعالیٰ کھلاتا ہے، اور کون کھلاتا ہے؟ جو ذات حلال سے کھلاتی ہے وہ حرام سے بھی کھلاتی ہے، کہ تھوڑا سا صبر کر لیتے تو یہی جو آپ کو حرام سے حلال سے مل جاتا ہے. لیکن انسان بے صبرہ ہے. اور قصہ مشہور ہے چونٹی کا، بات ہوئی ہے سورہ علیہ السلام کے زمانے میں، جو قحط آیا اور پوری فوج جا رہی تھی، کسے جا رہی تھی؟ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگ لیں استسقاء کے لیے. راستے میں دیکھتے ہیں کیوٹی پڑی ہے اپنے کمر کے بلے سے, اور اپنے چھوٹے چھوٹے ہاتھ پاؤں جو کچھ اس کے پاس سب اٹھائے ہیں آسمان کی طرف, پکار رہی اللہ تعالیٰ کو, اللہ تعالیٰ میں پیاسی ہوں, مجھے مجھ پر رحم فرما, اللہ تعالیٰ میں پیاس ہوں مجھ پر رحم فرما. اللہ تعالیٰ کا نبی دیکھتا ہے اور سبحان اللہ, اللہ تعالیٰ نے اپنے بعض انبیاء کو ایسی ایسی نعمتوں سے نوازا, وہی بات عقل حیران ہو جاتی ہے نا. اب چیونٹی کی آواز سننا ایک مسئلہ, پھر سمجھنا دوسرا مسئلہ ہے. ایک تو کمال ہے سننے کی, پھر کمال ہے سمجھنے کی, اور تیسرا کمال ہے کیا؟ چونٹی کی, چونٹی کا کمال بھی تو ہے نا اس کا بیچاری کا, دیکھیں کیا کمال ہے. تو جب دیکھا کہ اللہ کو پکار رہی ہیں, وہ جو کہہ دیا رک جاؤ بس واپس چلو, مقرن بغیرنا, اب کسی اور مخلوق کی وجہ سے ہمیں بارش اللہ تعالیٰ عطا فرمائے گا. کون سی مخلوق تھی وہ؟ چھوٹی سی چونٹی. اچھا ذرا چونٹی کا عقیدہ تو دیکھیں, اللہ کے نبی کے ہوتے ہوئے بھی نبی کی طرف نہیں گئی, کس کی طرف رجوع کیا؟ اللہ تعالیٰ کی طرف. اچھا یہ کہا اللہ نبی کے صدقے, اب نبی تو آگے نا دیکھ رہی ہوں, اللہ نبی کے صدقے بارش دینا, چونٹی کا عقیدہ, عقیدہ چونٹی سے سیکھ لو میرے بھائی. اے اللہ تعالیٰ میں پیاس, مجھے بارش عطا فرما. سبحان اللہ, پھر وہ قصہ شروع ہوتا ہے کہ چیونٹی اپنے داخل ہو جاؤ اپنی غاروں میں, اب سلمان اور اس کی فوج آئی ہے تمہیں کچل کے رکھ دیں گی, وہ لا یشعرون آخر تک برحال. تو یہ دیکھیں اللہ تعالیٰ کا کرم, دیکھیں اس چیونٹی کی آواز بھی سنتا ہے اور اس کی حاجت بھی پوری کرتا ہے. جو اللہ تعالیٰ کیا ہمیں ایسے چھوڑ دے گا بے یار و مددگار کے؟ ہرگز نہیں. جو چند چوتھے نمبر پہ جو چند غلطیاں میں نے بیان کرنی تھی, اللہ تعالیٰ کے مفرد نام سے, نمبر ایک, اللہ تعالیٰ کے مفرد نام سے ذکر کرنا, اللہ 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 یا اللہ 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 یا ہو ہو ہو, یہ بدعت ہے. اوپر کے اللہ تعالیٰ کی شان میں گستاخی بھی ہے ایک طرف سے, کہ ایسا ذکر کرنا جس کے اللہ تعالیٰ نے کبھی ذکر بھی نہیں کیا, اور نہ ہی اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی ذکر کیا ہے, کہ جب اللہ تعالیٰ کو پکارو تو اس طریقے سے پکارو, جب اللہ تعالیٰ کو یاد کر لا کر ذکر کرو تو اس طریقے سے کرو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں صبح کے اذکار سکھائے, شام کے اذکار سکھائے, نماز کے بعد کے اذکار سکھائے, حمام میں داخل ہونے کے اذکار بھی سکھائے, باہر نکلنے کے اذکار بھی سکھائے. کہیں پر ایک جگہ پہ کہ اللہ کا نام اس طریقے سے اللہ اللہ کر کے لینا یا ہو ہو کر کے لینا, کہیں پر ہے. افضل ذکر کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ, سبحان اللہ. تو یہ بدعت ہے اور اس کی کوئی دلیل بھی نہیں ہے. نمبر دو, اللہ تعالیٰ کے نام کے مترادف, کہ اللہ تعالیٰ کے نام جیسا کوئی نام ہے؟ کوئی نام بھی نہیں ہے. اللہ کا نام جو اللہ, اس کے مترادف یعنی اس جیسا کوئی نام بھی نہیں ہے جس کے اندر یہ معنی پایا جائے, سمجھے جائے. مترادف یعنی عربی میں یا کسی اور زبان میں ایسا نام جس میں یہ معنی پایا جائے, کوئی نام بھی نہیں میرے بھائی, یاد رکھیں. اس لیے جب اللہ تعالیٰ کے نام کا ترجمہ کریں تو اللہ ہی لکھیں, کوئی اور چیز نہ لکھیں, نہ گاڈ لکھیں اور نہ خدا لکھیں. اللہ تعالیٰ کا نام کا ترجمہ جب بھی کریں کسی زبان میں تو اللہ ہی لکھیں, گاڈ کا معنی اللہ نہیں ہے اور خدا کا معنی بھی اللہ نہیں ہے, یہ ربوبیت کے معنی ہے. رب کا معنی ہو سکتا ہے, رب کا ترجمہ ہو سکتا ہے, لیکن اللہ کا ترجمہ نہیں ہے, کیونکہ اللہ تعالیٰ کا لفظ, اللہ تعالیٰ کا نام جو ہے یہ صرف ایک ہی نام ہے، اس جیسا کوئی دوسرا نام نہیں، اور اس معنی کا دوسرا نام ہے ہی نہیں پوری کائنات میں، اور نہ ہی کسی لغت میں ہے، کسی زبان میں بھی نہیں ہے. یہ خاصیت اللہ تعالیٰ کے نام کی. اسے جن تفسیر میں آپ دیکھتے ہیں کہ گاڈ کا لفظ انگلش میں لکھا ہوا ہے یا اللہ کی جگہ خدا کا لفظ لکھا ہوا ہے، تو یاد رکھیں ان کو درست کر لیں، ٹھیک نہیں ہے. اور اس کی گواہی ایک انگریز عالم نے بھی دی ہے، ایک انگریز عالم نے دی ہے، مسلمان نے نہیں، پک تھال نے، جس نے قرآن کا ترجمہ لکھا ہے. وہ کہتا ہے میں نے پورے ترجمے میں لفظ اللہ ویسے کے ویسے لکھ دیا ہے، کیونکہ انگریزی زبان میں اللہ لفظ اللہ کا کوئی مترادف ہے ہی نہیں. اب دیکھیں ترجمہ جو لکھا ہے وہ اللہ کی جگہ گاڈ نہیں لکھا، اس نے اسے اللہ ہی لکھا ہے. وہ کہتے ہیں انگلش زبان میں اس کا کوئی ترجمہ ہے ہی نہیں، تو میں کیا کروں. لفظ اللہ کی نہ مؤنث ہے اور نہ ہی اس کی جمع ہے، یہ لفظ سوائے اس اعلی و برتر ہستی کے جس کی ذات کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا کسی اور کے لیے کبھی استعمال نہیں ہو سکتا. میں نے اپنے ترجمے میں لفظ گاڈ صرف وہاں استعمال کیا ہے جہاں اس کا مترادف لفظ الہ عربی میں استعمال ہوا ہے، لیکن جہاں پہ اللہ ہے وہاں پر اللہ ہی لکھا ہے. تو اس لیے اس کی دیکھ لیں، جس تفسیر میں ایسے لفظ جو ایسے ترجمہ ہو تو اس کو درست کر لیا کریں، اور اس کا جن لوگ جو لوگ نہیں جانتے ان کو آگاہ بھی کر لیں. اور آخر میں کیا اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی ایسا نام، جیسے کہ مثال کے طور پہ جو دوسرے لفظ میں جو تراجم ہیں، جیسے کہ خدا کا میں نے بتا دیا ہے کہ یہ جائز ہے، گاڈ کا بھی جائز ہے، لیکن بھگوان، ایشور، برہما، وشنو، یہ جو چیزیں ہیں ان کے جو اگر آپ ترجمہ دیکھیں نا، تو ترجمے میں اللہ تعالیٰ کے کسی نہ کسی صفت کا یہ ترجمہ آتا ہے. یعنی وشنو رزق دینے والا، الرازق یا الرزاق، برہما پیدا کرنے والا. تو کیا یہ جو نام ہے اللہ تعالیٰ کو ہم پکار سکتے ہیں ان ناموں سے، اے خدا میری مدد فرما، یہ تو ہم کہہ سکتے ہیں، یعنی اے رب میری مدد فرما، رب کا ترجمہ ہم کر سکتے ہیں. تو اے برہما میری مدد فرما کہہ سکتے ہیں، کیوں نہیں کہہ سکتے، کیا فرق ہے دونوں میں؟ بارک اللہ فیک بھائی. کہتے ہیں کہ خدا کا لفظ اگر آپ کہیں اے خدا میری مدد فرما، تو آپ کا ذہن جو ہے وہ ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی طرف ہی جاتا ہے. اور اگر آپ برہما کہتے ہیں تو آپ چاہیں یا نہ چاہیں یہ معنی اسی کی طرف جاتا ہے جس کے لیے جس کی یہ پہچان بن چکا ہے. سمجھے ذرا، خدا کس کی پہچان ہے؟ اللہ کی پہچان ہے. برہما کس کی پہچان ہے؟ ایک بت کی پہچان ہے، اگرچہ معنی خالق کا ہے. اور ترجمے میں اگر یہ نام بت کی پہچان نہ ہوتا تو ترجمہ جائز تھا، کیا مشکل ہے؟ ایک ہندو ہے، سنسکرت سے آتی، اسے اردو بھی نہیں آتی، کوئی اور زبان نہیں آتی، اس کے لیے کیا قباحت ہے کہ وہ کہے اے برہما میری مدد فرما، جبکہ برہما کسی باطل معبود کی پہچان نہ ہوتا. لیکن جب وہ باطل معبود کی پہچان بن چکا ہے اور بچہ جانتا ہے کہ برہما جو ہے بت کا نام ہے، وشنو بت کا نام ہے، رام بت کا نام ہے، بھگوان کسی بت کو کہتے ہیں، یہ سارے کے سارے نام جو ہیں یہ باطل معبود کے لیے ٹائٹل بن چکے ہیں، پہچان بن چکے ہیں. تو کسی کے لیے جائز نہیں کہ جب بھی وہ اللہ تعالیٰ کو پکارنا چاہے، اگر اللہ کا نام لفظ لینا چاہتے تو اللہ ہی کے لفظ سے پکارے، اگر ترجمہ کو لینا چاہتے تو وہ ترجمہ استعمال کرے، وہ الفاظ استعمال کرے جو کسی باطل معبود کی پہچان نہ بن چکے ہوں کسی زمانے میں بھی. واللہ اعلم. کوئی سوال؟
الحمدللہ. اللہ
تعالیٰ
جتنی ہے سب اللہ میں آ رہے ہیں. ابھی آپ نے جو باطل بتایا ہے کہ لوگ اللہ اور اللہ ہو کہتے ہیں، یہ نہیں کہنا چاہیے. جب شفاعت اس میں پوری آ رہی ہے تو اللہ کی خالی کہنے میں حرج ہے؟
اللہ کے خالی کہنے میں بھائی کہ یہ سوال ہے کہ ابھی میں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کا نام جو وہ ہر صفت کو شامل ہے، ہر صفت کمال کو شامل ہے، ہر اچھے نام کو شامل ہے. تو اس میں کیا حرج ہے اگر ہم صرف اللہ اللہ کر کے اللہ کو پکاریں؟ حرج اس میں یہ ہے، پہلی بات یہ ہے کہ اللہ اللہ کہنا یہ کیا ہے؟ ذکر ہے، ذکر عبادت ہے، اور عبادت کے لیے دلیل ہونی چاہیے کہ عبادت کیسے کرنی ہے. اب نماز ہے، آپ رکوع پہلے سجدہ بعد میں کیوں دیتے ہیں؟ آپ پہلے سجدہ کریں پھر رکوع دیں پھر رکوع کریں، کوئی حرج ہے اس میں کہ نہیں؟ حرج ہے نا. کیوں حرج ہے؟ اس لیے کہ جو ہمیں نماز کی تعلیم پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دے چکے ہیں وہ کیا ہے؟ وہ یہی نماز ہے، واقعیم الصلاۃ ہے. اور جو ذکر ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھا ہے وہ یہی ذکر ہے جو ہم کرتے ہیں. نماز بھی عبادت ہے، ذکر بھی عبادت ہے. جب نماز اپنی مرضی سے نہیں پڑھ سکتے، ذکر کیسے کر سکتے ہیں اپنی مرضی سے؟ نماز اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں برائی سے اور بےہودگی سے بچاتی ہے، تنہی عن الفحشاء والمنکر. اگر کوئی شخص نماز پڑھتا ہے لیکن وہ پہلے رکوع پھر سجدہ کرتا ہے پھر قیام کرتا ہے، یعنی اس کا آغاز ہی رکوع سے کرتا ہے وہ، یا سجدے سے آغاز کرتا ہے، بیٹھا ہے سجدے کرتا ہے پھر وہ کھڑا ہوتا ہے پھر رکوع کرتا ہے، تو کیا اس کے لیے یہ نماز نماز ہوگی؟ اگرچہ دیکھا جائے اس قیام بھی ہے، رکوع بھی ہے، سجود بھی ہے، اذکار باقی سارے کے سارے ٹھیک ہیں، لیکن اس نے بعض چیزوں کو آگے پیچھے کر دیا، ترتیب ختم اس نے اپنی مرضی تبدیل کر دی ہے، تو اس کی اب نماز نماز نہیں رہے گی اس کی. تو عبادت میں قاعدہ ہمیشہ یاد رکھیں، العبادات التوقیفیہ، عبادات میں توقف کرنا فرض ہے، ہر مسلمان پر فرض ہے کہ بغیر دلیل کے کوئی بھی عبادت ہم نہیں کر سکتے، اور نہ ہی وہ عبادت اگر ہم اپنی مرضی سے کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے ہاں قابل قبول ہے. یہ ہر چیز میں
کوئی کسی کا مرید ہے،
اللہ آپ کو جزائے خیر دے. آپ نے یہ میرے بات ذہن سے نکل گئے. دیکھیں ایک مریض میرے پاس ہے، اس کا نام ہے فقیر حسین، والله آ جائے فقیر حسین، یعنی وہ فقیر ہے کس کا؟ حسین کا فقیر ہے. جب وہ کسی مصیبت میں مبتلا ہوتا ہے تو کسے پکارتا ہے؟ کس کو پکارتا ہے؟ نہیں بھائی حسین کو پکارتے، فقیر جو حسین کا ہے وہ، اگر اللہ کا فقیر ہوتا اللہ کو پکارتا نا. ہم کس کے فقیر ہیں؟ میں بتا رہا ہوں آپ کو معنی کی بات کر رہا ہوں، معنی کی. فقیر حسین کا کیا معنی ہے؟ حسین کا فقیر یعنی جب بھی وہ کسی چیز کا محتاج ہوگا تو حسین اسے دینے والا ہے، حسین اسے دینے والا ہے. غلام حسین، حسین کا بندہ. غلام رسول، رسول کا بندہ. اچھا غلام نبی، نبی کا بندہ. نبی بخش جسے نبی نے بخشا ہو، غوث بخش جسے غوث سے بخشا ہو. یہ سارے کے سارے نام غلط ہیں اور بے بنیاد ہیں، یہ نام تبدیل ہونے چاہیے، درست نہیں ہے. غلامی صرف اللہ خدا بخشی کہ اللہ تعالی کے نام سے رب ہی بخشنے والا ہے، تو اس میں کوئی حرج نہیں انشاءاللہ. عربی میں دیکھیں ذرا، عبداللہ، عبد الرحمن، عبد الکریم، عبد العزیز، کتنے پیارے نام ہیں. اگر محمد، احمد، ایک ایک نام ہے. عبد رب الرسول، عبد الرسول نہیں ہوگا کہیں بھی دیکھ لیں آپ، رسول کے رب کا بندہ، رسول کا بندہ نہیں ہے. تو یہ جو معانی ہے یہ اللہ تعالیٰ کا حق ہے. یہ جو نام ہے، اگر آپ یہ سمجھتے کہ میرا نام غلام رسول ہے اور میں جو ہے عبادت صرف اللہ تعالیٰ کرتا ہوں اور پکارتے صرف اللہ تعالیٰ کو، تو پھر اپنے نام کو بھی درست کرنا چاہیے. غلام رسول کو ہٹا کے عبداللہ کر دیں یا عبد رب رسول کر دیں، کوئی حرج نہیں. وہ بعد میں بتاتا ہوں آپ کو، یہ سمجھیں یہ بنیادی بات ہے. آپ نے جو بات مجھے، میں نے کہا تھا میں کہوں گا، نوٹ نہیں کیا میں نے، مجھے یاد آ گیا کہ اللہ کو، غلطیوں میں یہ بھی غلطی شامل تھی کہ اللہ تعالیٰ کے نام سے اللہ کے نام سے اگر جوڑنا ہے، عبد عبودیت ہے، فقیری، جو کچھ بھی اللہ تعالیٰ کے لیے، فقیر اللہ، تو کیا مشکل ہے؟ ایک ویسے نئے نام ہے فقیر اللہ، اللہ تعالیٰ کا فقیر، اللہ تعالیٰ کا محتاج، کتنا پیارا نام ہے. اب رہے گی آپ کا سوال کہ کیا اپنے نام سے کسی کی نسبت کر سکتے ہیں؟ آپ کا ابراہیم صابری ہے، اچھا صابری قوال، نہیں صابر کلیر جو ہے
ان کا نام اپنے نام
سے یاد رکھیں. یا میں ایک چیز بتاتا ہوں، یہ جتنی بھی باطل فرقے ہیں، ان کی طرف نسبت کرنا شرعاً حرام ہے. بات پھر کے جانتے ہیں. پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میری امت 73 فرقے میں بٹ جائے گی, سارے کے سارے جہنم میں سوائے ایک فرقے کے, ایک فرقے جنت میں جائے گا باقی 72 فرقے جہنم میں جائیں گے. صحابہ نے عرض کی اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم یہ کون سا فرقہ ہے؟ خوش قسمت لوگ جو جنت میں جائیں گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک روایت میں آیا ہے علما انا علیہ وصحاب جس پر میں میرے صحابہ ہوں, اور دوسرے میں الجماع جس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ تھے. جن لوگوں کا عمل ان کے مطابق ہے جو ان کی اتباع کرتے ہیں وہ اہل حق ہیں, ان کی طرف نسبت کرنا بھی کوئی حرج نہیں. آپ کہنا چاہتے ہیں میں حنفی ہوں, کوئی حرج نہیں, بشرط یہ کہ راستہ کس کا ہو؟ سبیل المؤمنین کو اپنانے کے بعد. اگر آپ سبیل المؤمنین کو نہیں جانتے نہیں اپناتے پھر نسبت کسی اور کی طرف بھی جائز نہیں ہے. کیوں؟ جب آپ سبیل المؤمنین کو چھوڑ کے کسی اور کی نسبت اپناتے ہیں تو پھر راستہ اسی کا اپناتے ہیں آپ. اور بعض لوگوں نے یہاں پر بھی غلطی کی ہے, کہتے ہیں میں حنفی ہوں اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کے عقیدے کو چھوڑ دیا ہے. دیکھیں فقہ کو لے کے اصل کو چھوڑ دینا, فرع لے کے اصل کو چھوڑ دینا یہ کوئی نسبت نہیں ہے, یہ طرح انصافی ہے نا. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کا عقیدہ معروف ہے ان کی کتابوں میں, ان کے عقیدے جس نے اپنایا ہے وہ اپنا حنفی کہہ سکتا ہے, کوئی حرج نہیں. لیکن جس نے عقیدہ کو چھوڑا ہے اور صرف فروعی مسائل کو لیا وہ کہا میں حنفی, وہ جھوٹا ہے, یہ نسبت درست نہیں ہے. تو قاعدہ کیا ہے؟ اگر آپ کا عقیدہ درست ہے, آپ کا منہج درست ہے, آپ نے سبیل المؤمنین کو پہچانا ہے, صحابہ کرام کے راستے کو پہچانا ہے, تابعین اتباع تابعین کے راستے کو پہچانا ہے, اس پر عمل بھی کیا ہے, اب آپ چاہتے کہ میں اپنی نسبت کسی ایسے شخص کی طرف کروں جو اہل سنت جماعت کے اس ٹولے میں شامل ہے, تب ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کوئی حرج نہیں, یہ میرا قول نہیں ہے. وہ یہ نہ کہے کہ میں اپنے باتیں کرتا رہتا ہوں. ابن تیمیہ فرماتے ہیں جب عقیدے درست ہو, منہج درست ہو, کوئی شخص اپنی نسبت کسی جگہ کی طرف, مکی مدنی یا کون سی جگہ ہے, دہلوی ملتانی دیوبندی, دیوبند ہے نا, دیوبند ٹائٹل بن چکے ہیں اس کو وہ نہیں کر سکتے, وہ معروف پیشہ ہم, لیکن دہلوی ہو گئی, ملتانی ہو گئی, جدہ کیا ہوگا, جداوی, یہ نسبت جو ہے کوئی حرج نہیں ہے. اگر ملک کی نسبت یمنی ہے, پاکستانی ہے, کوئی حرج نہیں. یا وہ فرماتے ہیں کسی عالم کی طرف, جیلانی یا حنبلی یا شافعی, کوئی حرج نہیں, بشرط یہ کہ جب عقیدہ اور منہج درست ہو چکا ہو. تو آپ کا جو ہے وہ درست نہیں ہے. نہیں صحیح کہہ رہا ہوں. وجہ کیا ہے کہ
سوال
مثال ہے. اچھا اللہ کو
مرید ہو گئے, انہوں نے اپنے نام کے آگے
صابری لگا دیا, یہ جو مرید
چشتی لگا دیا,
ہاں یہ درست نہیں ہے. چشتی ہے, نقشبندی ہے, سروردی ہے, قادری ہے, شرعاً جائز نہیں ہے یہ نسبت. اگرچہ ان میں سے
بارسی لگا لیتے
وہاں سے
بارش
کون سے نہیں جائز نہیں ہے. یہ جو درگاہوں والے ہیں سب غلط ہیں, سب غلط ہیں. جہاں پہ شرک و بدعات ہوتی ہیں ان کی جب نسبت کرنا حرام ہے, جائز نہیں, کسی صورت میں جائز نہیں ہے. اللہ آپ کو جزائے خیر, جائز نہیں ہے.
ایک سوال ہوگا کہ جس طریقے سے ہم اللہ تعالیٰ کے ہیں کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے نام ہے؟
غلط, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 99 نام نہیں ہے. اور جو لوگ کہتے ہیں 99 نام ہے اللہ کو ہدایت دے,
کتاب میں لکھے ہوئے نا,
آپ آمین کہنا, اللہ کو ہدایت دے, ہم سب کو ہدایت دے. 99 نام اللہ تعالیٰ کے ہیں بس. جن لوگوں نے 99 نام بنائے ہیں انہوں نے زمین اسمان کو کھجا کھجا کے نکالے, بڑی مشکل سے بنائے ہیں. اور یہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی ہے. دیکھیں ایک مرتبہ ایک صحابی آتے ہیں, غور کرنا, ایک صحابی آتے ہیں اور کہتے ہیں ما شاء اللہ شئت یا رسول اللہ, اے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جو اللہ چاہے اور آپ چاہیں. پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو شدید غصہ آیا. ایک روایت میں ہے قل ما شاء اللہ وحدہ اجعلتنی للہ ندن, یوں کہو, دیکھیں غصے میں آ کے یوں کہو کہ جو کچھ اللہ تعالیٰ اکیلا چاہے کیا مجھے تو نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک کو برابر کر دیا ہے؟ کہنے والا رحمت العالمین صلی اللہ علیہ وسلم, اور سننے والے صحاب رسول, اولیاؤں کے سردار. دوسری روایت میں آیا ہے اگر کہنا ہو تو یوں کہو ما شاء اللہ ثم شاء فلان, جو اللہ تعالیٰ چاہے اور پھر کوئی اور چاہے. ایک حرف ہے واو اور, جس کے طرح میں اردو میں اور ہے, پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اس اور کو جوڑنے سے بھی فرمایا کہ یہ شرک ہے، ہرگز نہ کرنا. اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم آج زندہ ہوتے اور اللہ تعالیٰ 99 نام دیکھتے، اپنے 99 نام بھی دیکھتے، کیا فرماتے؟ خوش ہوتے. دیکھیں، یاد رکھیں، اپنے پیارے صحابی کو اس طریقے سے غصے میں آ کے فرماتے ہیں اجعلتنی للہ ندا، تو یہاں پر خوش ہوتے کبھی؟ اور وہ بھی صدیوں بعد انڈیا یا پاکستان یا کسی اور جگہ پہ ایک صوفی آتا ہے وہ یہ نام لکھ دیتا ہے. یعنی جو صحابی کی فضیلت ہے وہ نہیں، قدر دیکھے صحابی کی کیا قدر ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن مجید میں رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، یعنی اس دنیا سے تب تک نہیں جب تک اللہ تعالیٰ پر راضی نہ ہوا، اور قیامت اللہ تعالیٰ کو راضی کر کے رہے گا، اور وہ بھی اللہ تعالیٰ سے راضی ہو کر اس دنیا سے گئے ہیں. اگر وہ ایسی بات کہیں صرف واو کے حرف سے، اے اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جو اللہ چاہے اور آپ چاہیں، ان کو ڈانٹ پڑے. اور جو یہ عمل کر رہے ہیں، ابھی میں نے یہ نہیں کہا یا رسول اللہ مدد، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہوتے. یہ نہیں کہا یا علی مدد، یا غوث مدد، کتنی دور ہوتے جا رہے ہیں. آج امت کہاں کس چوراہے پہ کھڑی ہے، دیکھا ہے آپ نے؟ ان اللہ و ان الیہ راجعون. تو یاد رکھیں، اللہ تعالیٰ کا حق اللہ تعالیٰ کو دیں، اللہ تعالیٰ کے بندوں کا حق اللہ تعالیٰ کے بندوں کو دیں. اللہ علیہ وسلم. جی، میرا نام تھا غلام مرتضی نبی بخش، یہ نام تھا میرا. اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے جب اللہ تعالیٰ نے راہ راست دکھایا ہے، اس پر چلنے کی توفیق عطا فرمائی ہے، تو نام بھی تبدیل ہو گیا ہے. جب دل پاک ہوا تو نام بھی پاک ہو گیا الحمدللہ. دل کا مطلب میں تزکیہ نہیں کرتا اپنا، لیکن میں خود گنہگار ہوں، لیکن جب شرک اور بدعات اور خرافات جس میں معاشرے میں رہتا تھا یا جس گھرانے میں رہتا تھا، یا میں خود بریلوی تھا پہلے، تو جب اللہ تعالی نے مجھے ہدایت کا راستہ دکھایا، میرے لیے آسان کیا اپنے فضل و کرم سے الحمدللہ، تو جب عقیدہ درست ہوا الحمدللہ اور دین کو سمجھنے کی کوشش کی ہے اللہ تعالی کے فضل و کرم سے، تو اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے بھی کہ میرا نام جو ہے وہ غلام مرتضی سے مرتضی ہو گیا اور نبی بخش سے بخش رہ گیا. تو مرتضی میرا نام ہے، بخش میرے والد صاحب کا نام ہے، میرا نام دونوں نہیں ہے. یعنی یہ نہیں کہ جسے مرتضی نے بخشا ہو، نہیں نہیں، اللہ بخشنے والا ہے، اللہ ہی بخشے گا الحمدللہ. تو میرا نام مرتضی، میرے والد صاحب کا نام بخش ہے. اللہ کو جزائے خیر دے. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک.